الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما حجة الله في الأرضين وحجته على العالمين، سلامة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اعلان کے مطابق آج ہماری آخری گفتگو ہے فی الحال کی، اور مناسب یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس نامکمل مسئلے سے فارغ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر اس نشست کو رکھنا پڑا، اور وہ نامکمل مسئلہ وضو کا مسئلہ تھا. یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً آج سے 10 دن پہلے 19 مارچ کو جو وضو خاصی تعداد کم تھی، اس اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ نہ آنے والے آج موجود ہوں، تو کچھ ایسے مسائل بھی آج دہرا دیے جائیں گے کہ جو اس سے پہلے بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کا اصل تعلق آج کی گفتگو سے ہے، یا کسی سوال کے جواب میں ان کو بتا دیا گیا یا کسی اور مسئلے کی وضاحت میں ضمن وہ مسائل آ گئے. تو ایک بات یہ بھی بیان کر دی جائے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا صحیح جواب یا صحیح تفصیل آج کی نشست میں بیان کیا جانے والا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 19 مارچ کی گفتگو میں وہ مسئلہ آیا تو تھا، یہ ذہن میں نہیں رہا کہ کیا اس کو بیان کیا گیا یا بیان نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ وضو تو کرتا ہے مگر بار بار اس کے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، تو مسا کے لیے وہ پانی کہاں سے لے کے آئے. تو اگر اس سے پہلے کی گفتگو میں وہ مسئلہ کسی اور طریقے سے بیان کیا گیا تھا اور آج کچھ اور جواب آ رہا ہے، تو آج کے جواب کو صحیح مانا جائے. ویسے میرا اندازہ یہی ہے کہ میں نے صرف مسئلہ بیان کیا، اس کا جواب نہیں بتایا تھا. تو آئیے مختصر 15-30 منٹ گفتگو ہوگی آج کی وضو کے بارے میں، اس کے بعد کچھ اختتامی باتیں جن کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. وضو کے سلسلے میں پچھلی گفتگو میں یہ دو باتیں ایسی بیان کی گئی تھیں کہ جن کی آج تکرار شروع میں ضروری ہے، کہ بحیثیت مجموعی وضو پر ہم دو حصوں میں گفتگو کریں گے. آدھا وضو بیان ہو گیا جس کا تعلق دھونے کے مسائل سے تھا، آگے مسائل آ جانے والے ہیں جن کا تعلق مسا کے مسائل سے ہے. تو پھر یہ بتا دیا جائے، کیونکہ اس سوال کا جواب بھی امتحان میں 95% غلط لکھا گیا، شاید اس دو یا تین ایسے اشخاص تھے کہ جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا تھا، اور غالباً وجہ یہی تھی کہ وضو کی تقریر میں اکثر لوگ نہ آ سکے تھے. کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ وضو میں چہرہ اور ہاتھ دھونا ہے، سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، تو دھونا کسے کہیں گے اور مسح کسے کہیں گے. یہ مسئلہ بیان ہو گیا تھا کہ دھونے سے مراد، یعنی اب دھونا ہم اور آپ کو، کیونکہ پانی اتنی تعداد میں ہمارے پاس ہے، اتنی مقدار میں ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، مگر شریعت کے اعتبار سے تو بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ کم سے کم کتنا پانی استعمال ہو تب شریعت یہ کہے گی آپ نے اپنا جسم دھو لیا ہے. تو اس کے لیے تو یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ دھونے کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ پانی اتنا زیادہ ڈالا جائے کہ وہ بہ کر مسلسل کونے پہ ڈالے تو نیچے انگلیوں تک آئے یا کلائی تک آئے، نہ اتنا زیادہ پانی ضروری ہے اور نہ ہی اتنا کم پانی کہ صرف ہاتھ گیلا کر کے، مثلا ہتھیلی کوئی ہاتھ کو گیلا کر کے رکھتے چلے گئے اپنے سیدھے ہاتھ پر اور کہنے لگے بعد میں کہ دیکھیے پورا ہاتھ گیلا ہو چکا ہے تو میں نے اپنا ہاتھ دھو لیا، یہ بھی غلط ہے، یہ دھونا نہیں. اور وہ جو اتنا پانی ڈالنا کہ کوہنی پہ ڈالیں تو بغیر ہاتھ کی مدد کے خود ہی پانی بہ کے کلائی تک جائے، وہ بھی ضروری نہیں. وہ دھونا تو ہے مگر اتنا ضروری نہیں، بلکہ معیار صرف اتنا ہے کہ پانی جہاں پہ ڈالا جائے وہاں سے ذرا آگے بہ کر چلا جائے، یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اپنا ہاتھ دھو لیا. میں نے یہ بھی یاد دلایا تھا کہ شہر کے آدمی کو عام حالات میں یہ مسئلے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جبیرہ وضو میں یہ مسئلہ بار بار پیش آتا. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کلائی پہ کوئی زخم ہے اور وہ زخم ایسا ہے کہ پانی اس کو نقصان پہنچائے گا تو پٹی باندھ کر وضو کریں، لیکن جس طرح ہم کریں کہ اگر دو چار لوٹے اس ہاتھ پہ ڈال دیں تو وہ بندھی بھی پٹی بھی کام نہیں آئے گی، پانی اس کو بھی گیلا کر دے گا، اس کے نیچے زخم تک پہنچ کے زخم کو بھی نقصان پہنچا دے گا. کیونکہ ہمارے ذہن میں تصور ہی یہ ہے کہ پانی بہانا، بہانا الگ چیز ہے، دھونا الگ چیز ہے. وہاں یہ مسئلہ کام آتا کہ اب کلائی پر ہے زخم، زخم کو پانی پہنچا رہا ہے نقصان، ہم نے اس پر پٹی باندھی تو اب کلائی سے اوپر ہاتھ کو دھونا بھی ہے، مگر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس طرح سے دھوئیں کہ پانی پٹی کے نیچے نہ پہنچنے پائے. تب یہ مسئلہ کام آتا ہے کہ کیونکہ اسلام نے ذرا سے پانی کے بہ جانے کو بھی صحیح سمجھا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے، تھوڑا اس کو بہنے دے، پھر تھوڑا پانی ڈالے، پھر تھوڑا اس کو بہنے دے، پھر تھوڑا پانی ڈالے، پھر تھوڑا اس کو بہنے دے، یہاں تک کہ کلائی تک آ جائے. یہ نہیں کہ یہاں پانی ڈالا تو ایک مرتبہ بہتا ہوا نیچے تک آ گیا اور زخم کو نقصان پہنچا گیا، بلکہ معمولی سا دیکھتے ہوئے کہ زیادہ نہ بہنے پائے کتنا پانی ڈالے. تو اب یہ ہوگا
کہ ایک طرف آپ کا ہاتھ بھی دھوتا جا رہا ہے، دوسری طرف زخم کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، یہاں تک کہ آپ زخم کے مرحلے پہ آ گئے،
اس پر گیلا ہاتھ پھیر لیا، اس کے بعد پھر نیچے، وہاں تو جتنا پانی آپ چاہے ڈالے. خیر یہ تو پچھلے ایک مسئلے کو میں نے زیادہ وضاحت سے اس لیے بیان کیا کہ امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، غالباً چوتھے سوال کا دوسرا پورشن، کہ وضو میں کم سے کم کتنا پانی، دھونے میں اور زیادہ کتنا پانی واجب ہے اور کتنا پانی حرام، یہ پوچھا گیا تھا. مقدار پوچھی گئی تھی، تعداد نہیں پوچھی گئی تھی. یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ دھونے میں کتنی مرتبہ دھونا واجب اور کتنی مرتبہ دھونا حرام ہے. تقریباً سب کا جواب یہ تھا کہ سوال تھا دھونے میں کتنا دھونا واجب، جواب یہ تھا کہ کم سے کم ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، تین مرتبہ دھونا حرام. اور یہ جواب بالکل غلط تھا، کیونکہ مقدار پوچھی جا رہی ہے، تعداد نہیں پوچھی جا رہی. تو اتنا پانی ڈالنا کم سے کم واجب ہے کہ ذرا سا پانی بہ جائے. یہ تو خیر دھونے کی تعریف ہو گئی. اب آئیے مسئلے کا دوسرا حصہ، جو اصل آج ہمارا عنوان بن رہا ہے، اسی پر گفتگو ہوگی کہ مسا اسلام میں کسے کہتے ہیں. کیونکہ آج ہماری پوری گفتگو مساحی کے بارے میں ہے، تو پہلے اس لفظ کو طے کر لیں. مسا کے معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہاتھ پھیرنا. یہ لفظ ہاتھ بھی میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، کھینچنا. مسا کے لفظی معنی ہے کھینچنا. اب وضو میں یہ کہا جاتا ہے کہ سر اور پیر کا مسا کرے ہاتھ سے، یعنی سر اور ہاتھ جو سر اور پیر جو ہے ہاتھ سے اس پر ذرا سا کھینچے، ہاتھ کو ذرا سا کھینچے. تو مسا کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا. اب اتنا آپ ہاتھ کھینچ لیں کہ سامنے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ نے حرکت کی، سامنے دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ آپ کا ہاتھ ہلا، جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے وہیں پر نہیں رکا رہا بلکہ تھوڑا ہلا، تھوڑی اس نے حرکت کی، یہ واجب مسا ہو گیا. یہ تو مسا کی تعریف ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سر اور پیر میں اتنے مسا سے کام چل جائے گا یا نہیں. اسلام اس میں ذرا کچھ اور اضافہ کرتا ہے. تو آئیے سر کے مسا سے گفتگو کریں، کیونکہ یہ مسائل مشہور ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، اس اعتبار سے مختصر بیان کرنا. لیکن ابتدا ہی میں یہ بات بتا دی جائے کہ مسا کے اکثر مسائل میں آقا خمینی کے اجتہاد میں کافی سہولت اور کافی چھوٹ ہے، اور آقا خمینی نے جگہ جگہ احتیاط واجب لگا کے کچھ پابندیاں ایسی آئے تھی جو آقا خمینی کے فتوے کے برعکس. تو اب آقا خمینی کی احتیاط واجب، ان سے مسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا. بس یہ انگلی جو ہے اس کی، یہ جو نچلی پور ہے اس سے تو مسا بالکل صحیح، درمیان والی پور اس سے بھی مسا بالکل صحیح، یہ جو آخر کی پور ہے یہ اس کے اتنے حصے سے مسا صحیح تو جب ہاتھ ملایا جائے تو اس کا جتنا حصہ اس انگلی کے اوپر آ جاتا. اب یہ پور جو ہے یہ تو یہاں سے لے کر ناخن تک پوری پور, مگر اس پور کا کچھ آخر کا حصہ جو پھیڑا ہے مڑا ہوا اس سے مسا صحیح نہیں, جتنا ایک دوسرے پہ آ جاتا ہے اس سے مسا صحیح. تو اب طریقہ یہ ہوا کہ کوئی بالکل سیدھا کھڑا اپنے ہاتھ کو سیدھا کھڑا کر کے مسا کر رہا تو یہ مسا بالکل غلط اور باطل ہے, بالکل سیدھا کھڑا کرنا. لیکن اگر ذرا سے اپنے ہاتھ کو 45 ڈگری کے زاویے پر بھی جھٹا سے, بہتر تو یہ ہے کہ بالکل لٹا دیں ہاتھ سے اور مسا کریں, چاہے ہتھیلی سے کریں چاہے انگلیوں سے, مگر ہاتھ کو لٹا دیں. لیکن اگر ہاتھ کو کھڑا بھی رکھے اور پورا کھڑا نہ کرے, 90 کے زاویے پر نہیں بلکہ 45 کے زاویے پر اس طرح ٹیڑھا کر لیں کہ کم سے کم انگلیوں کی اوپر والی پور کا وہ حصہ بھی آ جائے کہ جو چھپ جاتا, تب بھی یہ مسا بالکل صحیح اور جائز ہو جائے گا. لیکن اگر انگلیوں کے سر پہ بالکل اس طرح سے 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے رائٹ اینگل بناتے ہوئے کھڑا کیا گیا کہ صرف وہی حصہ سر کے اوپر لگ رہا ہے کہ جو سامنے سے نظر آنے والا ہے, تو یہ مسا غلط اور باطل ہے. تو یہ تو مشہور مسئلہ ہو گئے. مشہور مسئلہ کیا ہے کہ ہتھیلیوں سے اور انگلیوں سے اس پورے حصے میں کہیں سے بھی آپ مسا کریں تو صحیح ہے, البتہ انگلیوں کے مسا کا ثواب ہتھیلی سے کیا جائے, یہ ایک عام مسئلہ ہے. لیکن آقا خمینی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہتھیلی ہی ضروری نہیں بلکہ ہاتھ کے الٹی طرف سے بھی مسا حالت اختیار میں جائے, یعنی ہم جو بھی مسا کر سکتے ہیں حالت اختیار, جو دوسری الٹی طرف جو ناخنوں کی سائز ہے اس طرح سے بھی مسا بالکل جائز ہے حالت اختیار. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یہ کہ یہ جو کلائی ہے اس سے بھی مسا کرنا بالکل جائز ہے, کہ انسان اپنی کلائی کو سر پہ رکھے اور مسا کی نیت سے پھیر لے تو یہ مسا بھی صحیح. البتہ کلائی کے ذریعے سے مسا کرنا کتنا بہتر نہیں ہے مستحب احتیاط کے مستحب کے خلاف, لیکن ہاتھ کے دونوں طرف سے ہتھیلی ہو یا ظاہر حصہ دونوں طرف سے جائز. آقا خوی کا فتویٰ ہتھیلی سے اور انگلیوں کے پچھلے حصے سے جو ہتھیلی کی طرف ہے اس سے تو مسا بالکل صحیح, لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس حصے سے مسا نہ کیا جائے. البتہ کلائی سے تو بالکل منع, وہ احتیاط واجب نہیں, اس میں تو خوی صاحب کے متعلق رجوع بھی نہیں کر سکتے. اس حصے سے احتیاط واجب یہ ہے کہ مسا نہ کیا جائے. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں پیش تو آتی نہیں, کیا ضرورت ہے اتنی ڈیٹیل اور ڈیپ میں جانے کی؟ دو آنے والے مسئلے ایسے ہیں جس میں یہ چیز کام آئے گی, اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ آقا خمینی کے نزدیک تو اس طرف سے مسا بالکل جائز. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس طرف سے مسا نہ کیا جائے, یعنی اس میں بھی رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو مسا کس انداز سے ہوگا, کہاں پہ ہوگا, کتنا ہوگا اور کس چیز کی مدد سے ہوگا, یہ چار باتیں مکمل ہو. انداز بتا دیا کہ بالکل سیدھی لکیر بھی چل سکتی ہے اور ٹیڑھی. کہاں ہوگا, سر کے اوپر. کس چیز سے ہوگا, ہاتھ کی مدد سے. کم سے کم کتنا ہوگا اور مستحب کتنا ہے, یہ مقدار آپ نے سنی. اب گفتگو ابھی چل رہی ہے, اس میں ایک مسئلہ یہاں پہ اور آتا, وہ یہی ہاتھ کا مسئلہ کہ آقا خوی کے نزدیک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہتھیلی سے مسا احتیاط واجب ہے کہ ہاتھ کے پچھ سے مسا نہ ہو. دوسری چیز یہ بھی ان کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ سیدھے ہاتھ سے مسا کیا جائے, الٹے ہاتھ سے مسا نہ کیا جائے. اور آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں صحیح ہیں, سیدھے ہاتھ سے مسا کرنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے, الٹے ہاتھ سے مسا کرنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے. اس مسئلے میں بھی آقا خوی کی احتیاط واجب کی وجہ سے ان کا مقلف کیا ہے تو رجوع کر سکتا ہے آقا خمینی کی جانب. البتہ یہاں تک تو مسئلہ خوی خمینی کا جو اختلاف ہے وہ آپ نے سن لیا. اب آ رہے ہیں دو تین ایسے مسئلے جو معاشرے میں مشہور ہیں, اس لیے اس کو بتانا, زیادہ ڈیٹیل میں بتانے سے آپ بور ہو جائیں گے, مختصراً بتا دیا جائے کہ اب یہ مسئلہ آیا کہ یہ واجب کہ مسا سر پہ کیا جائے, یہ تو آپ نے سنا, سر کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے سن لیا. اب ایک مسئلہ اس میں یہ آتا کہ سر کے اوپر جو مسا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کھال پر ہو یا سر پر اگنے والے بالوں پر بھی مسا صحیح. اسلام کا ایک اصول تو آپ یاد رکھیے, یعنی یہ اصول فقہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اصول کہ چھوٹے بالوں کو ہمیشہ کھال کا حصہ مانا جاتا ہے, بالوں کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، انسان کے جسم پہ جتنے بال، چھوٹے بالوں کو ہمیشہ کھال کا حصہ مانا جاتا ہے، بڑے بالوں کو کھال کا حصہ نہیں مانا جاتا. اب یہ ایک اختلاف رہتا ہے کہ چھوٹے بال کسے کہیں گے اور بڑے بال کسے، کہ جو چھوٹے بال ہیں وہ کھال کا حصہ. اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں یہ لکھا ہو کہ مثلا کھال کو دھو، چھوٹے بالوں کو دھونا بھی اس میں آ گئے، اگرچہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں بال تو نہیں لکھا خالی کھال دھونا، مگر چھوٹے بال شریعت کی نگاہ میں کھال ہی کا ایک جز، جو حکم کھال کا ہے خود بخود ان کے اوپر آ جائے گا، بڑے بال کھال کا جز نہیں. جو کھال کا مسئلہ ہے وہ ان پر نہیں آئے گا، ان کے لیے الگ سے روایت آئے گی، سب مسئلہ حل ہوگا. تو چھوٹے بال ہمیشہ کھال کے حکم میں آ جاتے ہیں. چنانچہ اگر غسل میں یہ کہا گیا کہ دائیں طرف کا پورا جسم اس طرح دھونا ہے کہ پانی کھال تک پہنچایا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ کھال پر جو چھوٹے بال ہیں ان کو بھی دھونا ضروری ہے. لیکن جو بڑے بڑے بال مثلا عورتوں کے ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کی وجہ سے دھونا واجب نہیں. پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ان کے لیے الگ سے کوئی روایت آئی ہے یا نہیں آئی، جو آپ کا کوئی اور سمینی کا اختلاف ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو اب یہاں سر کے مسئلہ میں یہ بات کو ثابت کہ سر کے چھوٹے بال اگر چھوٹے ہیں تو وہ تو کھال کا حصہ، یعنی مسا ہم کو کھال پہ کرنا، بال خود کھال کا ایک حصہ چھوٹے بال، تو بالوں پر بھی مسا کرنے تو بالکل صحیح ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے بال پہ مسا کیا، وہ تو ہر کھال کا حصہ، کہا جائے گا کہ آپ نے کھال پہ مسا کیا. اور اگر بال بڑے ہیں تو ان پر مسا کرنا غلط ہے، کیونکہ مسا اصل میں کھال کے اوپر کرنا. اب چھوٹے اور بڑے کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے؟ چھوٹے اور بڑے کی معیار صرف یہ بتائی گئی کہ یہ جو سر کا چوتھا حصہ آپ نے تعریف کے اعتبار سے سنا، اس چوتھائی حصے میں جتنے بال اگ رہے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگنے کے بعد کسی حصے میں رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے ہیں. مثلا ہم نے کنگھی کی، کنگھی کرنے میں بالوں کو ہم نے لپیٹا یا سمیٹا، آپ جتنے بال ایسے ہیں کہ جو اسی چوتھائی حصے میں اگے اور کنگھی کرنے کے بعد بھی اسی میں رہے، اس سے آگے نہیں نکلے، ادھر نہیں لٹکے، پیشانی پہ نہیں لٹکے، نکلے بھی اگے بھی اسی میں اور رہے بھی اسی میں، ان کو مانا گیا ہے چھوٹے بال. یہ چھوٹے بال کی تاریخ. اب کیونکہ یہ اصول لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اس لیے علماء کو توضیع میں کتنی پریشانی پیش آتی، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ کہ سر کے بال چھوٹے ہیں تو انہیں پر مسا کرو، بڑے ہیں تو مسا نہ کرو. پھر یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ چھوٹے بال کسے کہتے ہیں، توضیع میں ذرا کوشش کی گئی ہے تو مسئلہ اور الجھ گیا. تو چھوٹے بال کی تعریف کیا ہے؟ وہ بال جو اس حصے میں اگے، جو دو انگلیوں کے بیچ میں حصہ آ رہا ہے، اس میں اگے اور کنگھی کرنے کے بعد بھی کسی میں رہیں، اس سے باہر نہ جائیں، ان کا نام ہے چھوٹے بال، اور ان بالوں پر مسا بالکل صحیح. اچھا اب اگر کوئی بال اتنا بڑا ہو گیا کہ اگ تو رہا ہے سر کے بیچ میں، لیکن کنگھی کرنے سے وہ باہر نکل گیا، کنگھی کرنے سے وہ باہر نکل گئے، کیا اس پورے بال پہ مسا غلط ہے؟ نہیں، پورے بال پہ مسا غلط نہیں، اس کے اتنے حصے پر مسا غلط جو مقدار سے بڑھ گیا. جیسے یہ بال جہاں اگا وہاں سے ایک انچ تک ابھی سر چل رہا، اور ایک انچ کے بعد سر کے باہر چلا جائے گا معاملہ. یہ بال ہے فرض کیجیے 3 انچ تک، تو اب یہ نہیں کہ اس بال پر پورا مسا غلط، نہیں، اس بال کے نچلے 1 انچ پہ مسا کریں تو صحیح رہے گا، جو کھال پہ اٹھ کے اسی سر کی سرحد کے اندر یا باؤنڈری کے اندر، اور اس 2 انچ پہ مسا کریں جو اس سرحد سے باہر نکل گیا تو مسا غلط ہوگا. تو جو بال بڑا ہو جائے تو پورے بال پہ مسا غلط نہیں، اس کے اس حصے پر مسا غلط ہے جو حد سے نکل جائے، اور جو سرحد کے اندر اندر رہے، چاہے وہ بال اتنا بڑا ہے کہ اس کا آدھا حصہ باہر چلا گیا مگر باقی آدھا جو سرحد میں ہے اس پر بھی مسا کر لے تو صحیح. اس کو توضیح میں اس طرح کہا جاتا کہ اگر بال بڑے تو پھر مانگ نکال کر یا کھال پہ مسا کریں یا بالوں کی جڑ، جڑ سے مراد ہے وہ والا حصہ جو لمبے بال کا حصہ ہے مگر اس کا وہ نچلا حصہ ہے کہ ابھی سر کی سرحد میں باقی رہتا ہے. اچھا اب یہیں پر وہ مسئلہ پھر واضح ہو کے آئے گا کہ یہ جو فقہا نے کہا کہ چوڑائی میں بھی کوئی معیار نہیں ہے، لمبائی میں بھی کوئی معیار نہیں ہے مسا کی، تو یہی کہ جب آپ مانگ نکالتے ہیں تو سر کی کتنی معمولی کھال ظاہر ہوتی ہے، وہ ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر بھی ظاہر نہیں ہوتی، ایک لکیر سی بنتی ہے بس. تو اب جب ہم مسا کریں گے مانگ نکال تو کھال کے تو ایک مختصر سے حصے پہ مسا ہوگا، باقی مسا اس لکیر کے دائیں بائیں جو بال چلے گئے، جو بالوں کی جڑ، اس کے اوپر مسا ہو جاتا ہے. تو یہ جو چوڑائی میں کوئی معیار نہیں رکھا، یہ مسئلہ مانگ میں کام آتا ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو صحیح ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑے، اس اعتبار سے کہ بہت زیادہ اہم مسئلہ بھی نہیں رہا. ایک جو اور مسئلہ ہے سر کے اندر وہ ہے کہ سر کے مسا میں آخر کے دو مسئلے بچے. پہلی بات یہ ہے سر کے مسا میں کہ رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ماسے میں اور ممسو میں. ماسے جس سے ہم مسا کر رہے ہیں, ممسو جس کا مسا کیا جا رہا یعنی سر کے بال یا سر کے ساتھ, وہ ہے ممسو, ہاتھ ہے ماسے. اب جب ہم مسا کریں تو لازم ہے ضروری کہ اس ہاتھ اور سر میں کوئی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی اگر تیل لگا ہے یا کوئی اور چکنائی لگی اتنی کہ وہ پانی کو کھال تک یا بالوں تک پہنچنے سے روک دے تو پہلے اسے صاف کریں. یا اگر پہلے سے آلریڈی یہ بال گیلے اور اتنے گیلے کہ آپ مسا کریں گے تو مسا کے پانی کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا سر تک, تو گیلے بالوں کا پانی مسا کے پانی کو اپنے اوپر روک لے گا, نیچے نہیں جانے دے گا. تو اب یہ واجب ہے کہ نہیں اس رکاوٹ کو دور کریں یا بالوں کو سکھائیں یا پہنچیں. مگر مقدار اگر معلوم ہو جائے تو کتنا مسا واجب ہے تو یہ فیصلہ کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا کہ بھائی پورے سر کو پہنچنے کی یا پورے سر کو سکھانے کی ضرورت نہیں, اتنا حصہ بھی سر میں سکھا لیں کہ واجب مسا ہو جائے تو مستی. پہلی بات یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ فقہ میں یہ بھی واجب ہے کہ مسا کریں. مسا کا مقصد ہاتھ کو کھینچ, اگر وہ غلطی ہو گئی جو غیر ارادی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو سر پہ رکھا بجائے اس کے کہ ہاتھ آگے لائے ہاتھ کو رکھ کر سر کو پیچھے کھینچا تو پانی اتنے ہی حصے میں پہنچ گیا جتنے میں پہنچانا تھا, مگر حرکت اس کو نہیں ہوئی حرکت سر کو ہوئی. اور یہاں معاملہ شریعت میں بالکل الٹا, مسا ہاتھ سے کرنا, سر سے مسا نہیں کرنا, سر پر مسا کرنا, مگر مسا یعنی کھینچنے کا کام ہاتھ کو کرنا, کھینچنا چاہیے ہاتھ, یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے. یہ تو بات مسا سے متعلقہ سارے مسئلے مکمل ہو گئے. اب وہی چیز کہ مسا کسے کہتے ہیں, اس مسئلے کو پھر ایک مرتبہ سنیں. مسا کا مطلب ہے کھینچنا, کتنا کھینچے کہ سر کے تھوڑے سے حصے پر ہاتھ کا پانی پہنچ جائے. اب اس میں یہ بات کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو پانی پہنچنے کا, اس وقت تک آپ کا مسا اسلام نہیں مانے گا. یعنی ہم نے ایک مرتبہ ہاتھ کھینچا, بظاہر دیکھنے والے کی نگاہ میں تو مسا ہو گئے, ہمارے دل میں شک ہے کہ نہیں پانی نہیں پہنچا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب تک شریعت کے اعتبار سے ہم نے مسا نہیں کیا, اب ہم دوبارہ ہاتھ رکھ کر پھر مسا کریں جو واجب. سامنے والا کہے گا آپ نے دو دفعہ مسا کیا, شریعت کہے گی نہیں ایک دفعہ مسا کیا. پہلا تو بالکل بیکار ہو گئے, جب آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ پانی پہنچا تو وہ تو کاؤنٹنگ میں اور گنتی میں نہیں آئے گا. تو ایک مرتبہ مسا کرنا واجب ہے, ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک مرتبہ کا مقصد ہے کہ وہ مرحلہ جب آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ اب پانی کھال تک پہنچ گیا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یقین پیدا کرنے کے لیے بار بار ہاتھ کو رگڑتے ہیں. اب اگر ایک مرتبہ پہلی ہی مرتبہ ہاتھ کھینچنے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ پانی پہنچ گیا اور پھر بھی ہاتھ رگڑ رہے ہیں تو یہ پہلے حرام کر رہے ہیں. البتہ یہ واجب تعبدی میں آتا ہے, واجب شرطی میں نہیں آتا ہے, گناہگار ہوں گے لیکن ان کا مزہ جو ہے وہ ان کا وضو جو ہے وہ صحیح رہے گا. یہ تو تھا کہ اگر پہلی دفعہ میں یقین ہوگی, اور اگر نہیں رگڑ اس لیے رہے کہ ہاتھ آگے ادھر لائے یقین نہیں ہوا پھر لے گئے یقین نہیں ہوا پھر لائے یقین نہیں ہوا پھر لے گئے یقین نہیں ہوا, تو جس اسٹیج تک یقین نہیں ہوا وہاں تک ہاتھ کو رگڑنا صحیح. اب آٹھ دس دفعہ کیا, ایک مرتبہ یقین ہو گیا, اب جہاں یقین ہوا اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہاتھ کا آگے کھینچنا یہ حرام اور غلط ہو جائے گا. یہ ایک بات ہوئی اس مسئلے. دوسرا خیال یہ رکھنا کہ یہ یقین پیدا کرنے کے لیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کھینچا یقین نہیں ہو, ہاتھ اٹھا کر پھر کھینچے پھر کھینچے پھر کھینچے. اب یہ جو رگڑتے ہیں اس طرح, اگر آقا خمینی کا مقلد ہے تو یہ اس کا عمل جائے گا. وجہ آپ نے سمجھ لی کہ آقا خمینی الٹے مسا کی بھی اجازت دیتے, اور اگر آقا خوئی کا مقلد تو جب تک کہ دل میں رجوع کی نیت نہیں کرے گا یہ رگڑنے سے اس کا وضو بھی غلط ہو جائے, وضو بھی باطل ہو جائے, یہ واجب شرطی بھی بن جائے گا. کیوں آقا خوئی کے یہاں ایک مرتبہ سے زیادہ مسا کرنا تو واجب تعبدی, مگر الٹا مسا کرنا واجب شرطی. رگڑنے اس کا وضو کیوں غلط ہو گیا, رگڑنے کی وجہ سے نہیں, بار بار کی وجہ سے نہیں, کیونکہ رگڑنے میں الٹا بھی اس کا ہاتھ جا رہا اور اس الٹے ہاتھ کی وجہ سے واجب شرطی ختم ہو رہا, اس لیے اس کا وضو باطل ہوگا. البتہ اس میں اگر آقا خمینی کی طرف رجوع کر لے تو یہ بات بالکل صحیح ہو جائے. تو یہ تو بار بار جو لوگ ہاتھ رگڑتے ہیں ان کا مسئلہ. اب آئیے وہ مسئلہ جو پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا, آج پھر بیان کیا جا رہا. اب یہ مسئلہ کے جتنے مسئلے آپ سن رہے ہیں کیونکہ تقریباً سب کے سب پیر میں بھی ریپیٹ ہوں گے, اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ اتنا وقت خالی سر کے مسائل میں گزر گیا, نہیں پیر کے مسائل میں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں, بس انہیں کی ریپیٹیشن. اب ایک آخری مسئلہ, وہ یہ کہ مزہ ہاتھ سے ہوگا, یہ بات تو ابھی بتائی گئی, مگر ہاتھ کی کھال سے نہیں ہوگا, یعنی مطلب یہ کہ متا میں کھال نہیں بلکہ وضو میں الٹا ہاتھ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں پر جو پانی لگا ہے یہ پانی متا میں کام آئے گا, یہ پانی اس پانی سے مسا کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ بات تمام علماء کے نزدیک ضروری, یہ واجب شرطی, یہ جو پانی ہے اسی سے مسا ہو, نئے پانی سے مسا نہ کیا جائے. بہت تفصیل سے پچھلی دفعہ یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا جب تین مرتبہ دھونے کی بات ہو رہی تھی, نئے پانی سے مسا نہ کیا جائے. چنانچہ اگر نل سے نیا پانی لے لیتے ہیں اور پھر مسا کرتے ہیں تو ہمارا وضو جو ہے وہ بالکل غلط ہے. نئے پانی سے تو مسا غلط ہے, جو پانی الٹا ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں پر موجود ہے اسی سے ہم کو مسا کرنا. اس میں صرف ایک اختلافی مسئلہ آتا کہ جو پانی ہاتھوں پر موجود ہے اس سے تو مسا کرنا, لیکن اس کے علاوہ جو پانی وضو ہی کے اعضا پر ہے, مثلا الٹا ہاتھ دھونے کے بعد پانی, اب جو پانی ادھر سیدھے ہاتھ کی کونی پر ہے, اگر ہم اس کو لے لیں تو کیا یہ نیا پانی کہلائے گا؟ یا کیونکہ یہ وضو میں استعمال شدہ پانی ہے یہ پرانا پانی ہوگا, اس سے بھی مسا صحیح. بڑا واضح اختلاف ہے آقائے خلی سمینی میں اور دونوں کا فتویٰ, کہ آقائے خلی کے نزدیک جس طرح سے نل سے یا لوٹے سے پانی لینا نیا پانی ہے اور مسا غلط, اسی طریقے سے آزائے وضو سے بھی الٹا ہاتھ دھلنے کے بعد جو پانی جہاں ہے اس کو وہی رہیں گے, پھر اگر آزائے وضو ہی سے کوئی نیا پانی لے لیا, استعمال شدہ پانی لے لیا, وہ بھی مسئلے کو غلط کر دیتا ہے. آقائے خمینی اس مکتب فکر میں ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں, آزائے وضو پر موجود پانی نیا پانی نہیں ہے تو پرانا پانی, اس کو اگر ہم اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں تو یہ پانی لگنے کے باوجود اس سے مسا چلے. اچھا یہ مسئلہ تو آپ کا سنا ہوا تھا, میں نے کیوں اتنی زحمت دی دوبارہ ریپیٹ کر کے, صرف ایک اور غلط فہمی دور کرنے سے, کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے وہ کوئی ذات کے نزدیک صحیح ہے خمینی ذات کے نزدیک صحیح نہیں. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسا کرتے ہوئے ہاتھ آگے لے گئے اور ہماری انگلیاں پیشانی سے ٹکرا دیں اور پیشانی کا پانی ہمارے ہاتھ پہ لگ گیا تو اب ہمارا وضو غلط ہے, کہ پیشانی کا پانی مسا میں نہیں آنا چاہیے. اور اسی چیز کو لوگ جب مزید بڑھاتے ہیں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسا کرنے کے بعد ہم جھکے تو پیر کا مسا کر لیں, جو پانی سر کے مسا کے نتیجے میں مانگ میں تھا وہ وہاں سے ٹپک کے پیر پہ گر پڑا, اب یہ پانی جو پیر پہ آ گیا اس سے وضو صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ کوئی ایسا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے, سارا اس کا راز کس میں ہے؟ نئے پانی میں. اب اگر ہم آقائے خمینی کی تکلیف میں ہیں اور اتنی تیزی سے ہم نے ہاتھ پھینکا کہ ہمارا ہاتھ پیشانی سے ٹکرا گیا, تو کیا ہوا؟ اس میں غلطی کیا ہوئی کہ پیشانی کا پانی ہاتھوں میں آ گیا؟ سر کا مسا تو ہو گیا, پیر کے مسا میں یہ پانی کام آ سکتا؟ تو آقائے خمینی کے نزدیک سے کوئی غرض نہیں, جو آزائے وضو پہ آلریڈی پانی موجود ہے وہ تو پانی آپ لے سکتے ہیں, ان کے نزدیک سے کوئی بات ہی نہیں. ہاں کوئی صاحب کے نزدیک اشکال ہو سکتا کہ اگر آپ نے اتنی تیزی سے ہاتھ چلایا کہ پیشانی سے آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا تو پیشانی کا پانی بھی ان کے نزدیک نیا پانی, مگر نیا پانی لینے سے وضو غلط نہیں ہوتا, یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجیے. بس ایک یہ بہت باریک مسئلہ ہے, اگر ابھی ہمارا وضو انکمپلیٹ ہے اور اس کے بیچ میں نیا پانی ہمارے جسم پہ آ جاتا تو اس سے وضو غلط نہیں ہوتا, بلکہ اگر نئے پانی سے مسا کرے تب وضو غلط ہوتا. یعنی اب دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آقائے خمینی کے نزدیک نل کا پانی نیا پانی, یہ تو سب مانتے ہیں خلی اور خمینی, اگر وہ نیا پانی ہماری انگلیوں میں لگ گیا مسا سے پہلے تو یہ نہیں کہ ہم فٹافٹ کہیں وضو غلط, نیا پانی لگنے سے وضو غلط نہیں, الٹا ہاتھ ہم نے دھو لیا, اب ہم نے نل بند کیا یا کسی اور نے قریب سے نل کھولا, ایک دم سے پانی کا فوارا اچھل کے ہمارے ہاتھ سے گر گئے, اب یہ تو خلی خمینی سب کے نزدیک نیا پانی, لیکن اس نئے پانی کے آنے سے وضو غلط نہیں, وضو کے مبتلات میں نیا پانی نہیں. ہاں تب غلط ہوگا وضو اگر کسی پانی سے ہم مسا کر لیں, اور اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ نیا پانی لگ گیا ہم مسا میں اس کو استعمال نہ کریں, کہ جیسے انگلیوں سے نل بند ہوتا ہے, انگلیوں میں نل کا پانی لگ گیا, ہتھیلی پہ تو نہیں لگا, اور ابھی آپ نے سنا کہ سب اجازت دیتے ہیں ہتھیلی کے مساج, تو انگلیوں میں نیا پانی لگا اور ہم مسا میں خیال کریں کہ نہیں انگلیاں اٹھا کر ہتھیلی سے مسا کریں, تو کوئی بات ہی نہیں, بالکل وضو صحیح. اگر کہ نل کا پانی ہمارے ہاتھ میں لگا مگر وضو صحیح, کیونکہ نئے پانی کے ہاتھ اور چہرے پر آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, بلکہ نیا پانی مسا میں استعمال ہو تو وضو ٹوٹ جاتا. اچھا یہ تو خمینی صاحب اور خلی صاحب دونوں کا مسئلہ تھا کہ اگر آپ نے نل سے پانی لے لیا. اچھا آپ پیشانی کے پانی کو سن لیجیے, کہ ہم نے تیزی سے ہاتھ پھیرا, ہمارا پورا ہاتھ پیشانی پہ آ گیا, پیشانی کا پانی انگلیوں میں لگ گیا, خمینی صاحب کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, ہے تو بالکل صحیح. کوئی صاحب کے نزدیک پیشانی کا پانی بھی نیا پانی ہے, اگر اس سے وضو نہیں ٹوٹا, بس اتنی احتیاط کرنا ہے کہ پیر کے مسانے, ان انگلیوں کو مسانے استعمال نہیں کریں گے, ان کو ہم اٹھا کر ہتھیلی سے مسا کریں گے, یا جو پانی لگا ہے انگلیوں کے کونے سے انگلیوں کے بیچ سے مسا کریں گے, تاکہ انگلیوں کا ثواب بھی مل جائے اور یہ نیا پانی بھی استعمال نہ ہونے پائے. تو مسالہ کچھ ہوتا ہے لوگ کچھ بنا دیتے ہیں, پیشانی کا پانی ٹکرانے سے انگلیوں پر اگر آئے بھی تو اس سے ابھی وضو غلط نہیں ہوا جب تک کہ یہ پانی مسا میں ہم استعمال نہ کریں. اور یہ آپ نے سنا کہ بالکل صحیح. اچھا اب میں مثال کو اور دوہرا دوں کہ فرض کیجیے کہ ایک دم سے اتنا نیا پانی آ جائے کہ پوری ہتھیلی اور انگلیاں گیلی ہو گئی, اب تو وہ گنجائش بھی نہیں رہی کہ انگلیاں اٹھا کے ہتھیلی سے مسا کرو, مگر نہیں ابھی بھی گنجائش ہے. آقا خمینی کو مقلد ہے, الٹا ہاتھ کر کے اس طرح سے مسا کر لے, بالکل صحیح, پورے ہاتھ سے نیا پانی آ گیا ہتھیلی سے, مگر وضو ابھی غلط نہیں ہے کیونکہ آقا خمینی آپ کی پشت سے مسے کی اجازت دیتے ہیں. اب یہ مسئلہ عام حالات میں کون ایسا ہے کہ اس پر عمل کرے, یہاں پہ ضرورت پڑ گئی کہ یہ مسئلہ معلوم ہے. تو اگر کہ بالکل ہمارے پورے ہاتھ پر, اکثر ایسا ہوتا ہے نل بند کرنے میں بے خیالی میں ہاتھ بڑا دھار کے نیچے آ گئے اس پر پورا نیا پانی آ گئے, تو اب یہ نہیں کہ پورا وضو دوبارہ کرے, مسا ہی کا مسئلہ ہوگا کہ مسا میں نیا پانی نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ کو الٹا کر دیا ہم اور بجائے اس کے ہتھیلی سے مسا کر کے اب یہ ہاتھ کے دودھ سے مسا کر رہے ہیں, مسا بھی صحیح اور یہ نیا پانی بھی آ گیا تو کوئی فرق نہیں. اور آقا کوئی کا مقلد ہے احتیاط واجب کی وجہ سے وہ بھی یہ کر سکتا ہے, اور اگر الٹا اور سیدھا دونوں طرف نیا پانی آ گیا تو خمینی آقا کوئی والے کا تو وضو غلط اب نہیں کر سکتا, دوبارہ وضو شروع کرنا, مگر آقا خمینی والے کے پاس ابھی گنجائش ہے کہ وہ کلائی کی مدد سے بھی مسا کر سکتا. یہ مسئلے یہاں پہ کام آتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے. تو یہ سارے مسئلے میں نے اس وقت بتائے صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہے. تو یہ بات تو مکمل ہو گئی کہ اگر انسان کے اعضاء وضو پر الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جتنا پانی ہے اسی سے مسا کرنا ہے, اگر نیا پانی آ جائے تو وضو غلط نہیں ہوگا, احتیاط یہ کرنا ہوگی کہ نیا پانی کہیں مسے میں استعمال نہ ہو, اور یہ احتیاط بالکل ممکن ہے. اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر اعضاء وضو کا پانی سوکھ گئے تو ہم کیا کریں؟ اگر اعضاء وضو کا پانی سوکھ گیا ہے ہماری غلطی سے کہ ہم نے وضو کو اتنا لمبا کر دیا کہ موالات ختم ہو رہی, یعنی میں اس مسئلے کو شروع سے کہ مسا ہم کو کرنا ہے ہاتھ کے پانی سے, ہاتھ کے پانی سے ہم کو مسا کرنا ہے ہتھیلیوں کا پانی, یہ اگر سوکھ گیا مسا چاہے بالکل شروع میں سوکھا ہو یا بیچ میں کہ سر کا مسا ہو گیا سیدھے پیر کا مسا ہو گیا الٹے پیر کے بعد سوکھ گیا پانی, تو اب اگر موالات ہم نے ختم کر دی تھی اتنا لمبا کیا تھا وضو, وہ تو غلطی سراسر ہماری وضو باتیں پھر سے کر, پانی سوکھنے کی وجہ سے نہیں موالات ختم ہونے کی وجہ سے جو وضو کی اکثر, اور اگر نہیں وضو ہم نے اتنا لمبا نہیں کیا اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ آپ آزائے وضو سے پانی لے سکتے ہیں, وہ علماء بھی جو اس کو نیا پانی مانتے ہیں مجبوری میں اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک اختلاف ہے. آقا خمینی کہتے ہیں آزائے وضو میں صحیح سے بھی پانی لے لیں چاہے گھیرے سے لیں چاہے ہاتھوں سے لیں, کوئی صاحب کہتے ہیں پانی لینے میں بھی ایک ترسی, پہلے داڑھی سے پانی لیں گے اگر وہاں پانی اور وہاں بھی پانی نہیں ہے تو باقی آزائے وضو سے لیں. اب ایک مسئلہ اور کہ اگر باقی آزائے وضو پہ بھی پانی نہ ہو, سب پہ پانی سوکھ چکا پانی بھی موجود نہیں, تو کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ پھر نل سے پانی لیا جائے گا مسا سے اور مسا اس پانی سے کیا جائے گا, یہ صحیح.
اب آپ کو میں نہیں کہتے ہیں کہ نل سے یا لوٹے سے وہ نیا پانی لے کر مسا میں اس کو استعمال کریں, اور زیادہ بہتر یہ احتیاط یہ کہ مسا تین مرحلوں میں دو مرحلوں میں کریں, کہ پہلے یہی سوکھا ہوا جس میں کچھ پانی نہیں, پہلے اسی سوکھے ہوئے ہاتھ کو پھر نل سے پانی لے کر ایک مرتبہ اس کو بھی کریں, اسی طرح پانی تو سوکھ رہا ہے فورا, اب پیر کی باری آئے گی یہ ہاتھ سوکھ گیا, پہلے یہی سوکھا ہاتھ پھیرے پھر گیلا کر کے اس کو پھیر, اسی طرح الٹے پیر اور بعد میں تیمم کر, یہ احتیاط یہ آپ کا کمینی کا مسئلہ. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں یہ اس مسئلے کی تو گنجائش ہی نہیں, اگر کوئی ایسی مجبوری موسم کی گرمی کی جسم کے بخار
کہ پانی فوراً سوکھا جا رہا ہے، مسا تک بچتا ہی نہیں ہے پانی، تو اب وضو کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ مقام ہے جہاں تیمم واجب، اب وضو ساقط ہو گیا. نہ نیا پانی نل سے لے کے مسا کر کے وضو کر سکتے ہیں، نہ ایک مرتبہ سوکھا ایک مرتبہ گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں. یہ ان کے نزدیک موارد تیمم میں سے ایک مقام، یہاں پہ تیمم کرنا واجب ہے، وضو نہیں کر پائیں گے. یہ توضیح میں آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا، اس لیے میں نے خاص اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا. اچھا، اب سر کے مسا کے بعد پیر کے مسا پہ مسئلہ آئے تو بہت جلدی جلدی مکمل ہو جائے گا کہ پیر کے مسا میں. اچھا، آخری بات جو سر کے مسا میں رہی جاتی ہے کہ ایک انگلی سے بھی مسا ہو سکتا ہے، جیسا آپ نے مسئلہ سنا کہ بس تھوڑا سا کھینچنا. کون سی انگلی سے؟ یہ آپ کی مرضی پر، خالی انگوٹھے سے کریں، چھوٹی انگلی سے کریں، درمیانی انگلی سے کریں، کسی ایک انگلی سے مسا کر لیں وہ صحیح. تو پیر کے مسا میں تو تقریباً سارے یہی مسائل ہیں، صرف دو یا تین اختلاف، باقی تو یہی مسائل ہے کہ پیر کی کھال پہ مسا کرنا. اب اگر پیر کی کھال پہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو ان بالوں پر بھی ہاتھ پھیرا جائے گا، بہت بڑے بڑے بال ہیں تو ان کو ہٹا کر کھال تک پہنچنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ پیر کے مسا میں ایک حد، سر کے مسا میں تو یہ تھا کہ بس ہاتھ رکھ کے تھوڑا کھینچ دیں، پیر کے مسا میں کھینچنا نہیں چلے گا. ایک حد وہ یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے سے لے کر مفصل تک، یعنی جہاں پہ ٹانگ اور پاؤں ملتے ہیں، ذرا سا دبائیں ایک جگہ سا پورا وہاں سے وہاں تک پھیرنا واجب ہے ہاتھ کا. البتہ اس میں سب متفق ہیں کہ چاہے سیدھا مسا کریں تب بھی صحیح، الٹا کریں تب بھی صحیح. وہ آقا ہے کوئی جو سر میں الٹے مسا کو احتیاط واجب لگا کے منع کر دیں، پیر میں وہ اس کی اجازت دے دیں. یہ تو بالکل صحیح، پیر میں بھی یہی مسئلہ کہ صرف ایک انگلی سے بھی مسا کر لیں تو بالکل صحیح ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ تین انگلی سے کریں، اور زیادہ بہتر یہ کہ پورے ہاتھ کو پانچ انگلیوں کو رکھ کے پانچ انگلیوں پر پھیر. لیکن ایک انگلی کا مسا بھی بالکل صحیح، اور وہ ایک انگلی کون سی ہو، ان پانچ انگلیوں میں سے کسی خالی انگوٹھے سے کریں یا آخر والی انگلی سے کریں. اسی طرح پیر کی کون سی انگلی ہو، پیر کی بھی پانچ انگلیوں میں آپ کی مرضی ہے، جس میں سے آپ مسا شروع کریں، چاہے پیر کے انگوٹھے پر ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر کھینچے تب بھی صحیح، یا پیر کی چھوٹی انگلی پر ہاتھ کی چھوٹی انگلی رکھ کر کھینچے تب بھی بالکل صحیح. ہاتھ کی کوئی انگلی پیر کی کسی انگلی پر رکھ کر ایک انگلی بھی صحیح ہو تو مسا صحیح ہو جاتا. اچھا، یہ مسئلہ میں نے اس لیے بھی بتایا کہ اگر کبھی کسی وجہ سے پورے پیر کا مسا ممکن نہیں ہو رہا، جیسے مثلا نیل پالش میں اکثر یہ آتا تو پانچ انگلیوں پر نیل پالش ہے تو باطل، کیونکہ مسئلہ وہی رکاوٹ کا ہے. یہ تو واجب ہے کہ بالکل انگلی کے سرے سے گٹھوں تک، یہ ٹانگ تک مسا پورا کرنا ہے، بال برابر حصہ بھی نہیں رہنا چاہیے. اب اگر ناخن پر نیل پالش لگائے تو وہ ایک رکاوٹ ہے، اسے دور کرنا. لیکن اگر کسی ایک ناخن سے بھی، چاہے آخری چنگلیوں کے ناخن سے بھی نیل پالش ہٹا دی جائے اور مسا میں اس پر سے ہاتھ ضرور پھیرا جائے تب بھی مسا صحیح. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیر نجس، مگر اتنا نجس کسی کا پیر نہیں کہ پورا پیر نجس ہو، بلکہ کچھ حصوں پر پیشاب کے قطرے ہیں. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پہلے پیر دھوئیں پھر اسے سکھائیں پھر مسا کریں، کیونکہ مسا میں جس طرح سر سوکھا ہونا ضروری ہے، پیر کو بھی سوکھا ہونا چاہیے. تو وہاں بھی یہی مسئلہ کہ اگر آپ کو اندازہ ہے، معلوم ہے کہ مثلاً پیشاب کی نجاست کس کونے، کس آدھے پیر پہ لگی، خود آدھے پیر پر نہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا پیر دھو کر اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں، پہلے وضو کر لیں، یعنی خود آگے حصے کو مسا میں استعمال کریں جدھر نجاست نہیں، اور اس کے بعد پیر دھو لیں. سکھانے کی ضرورت نہیں، جا کے مسلے پہ کھڑے ہو جائے، کیونکہ گیلے پیر میں وضو غلط ہے لیکن گیلے پیر میں نماز غلط نہیں. اچھا، اب جو میں نے کہا کہ سر اور پیر کے مسئلے میں صرف ایک یا دو اختلاف ہیں، وہ سن لیجیے اور گفتگو ختم. پہلا اختلاف تو سن لیا آپ نے کہ سر میں تو صرف کھینچنا تھا، پیر میں کھینچنا نہیں، پیر میں حد ہے کہ یہاں سے یہاں تک لانا ہے. البتہ اس حد کے اندر آقا قل اور خمینی میں ایک اختلاف، وہ کیا اختلاف؟ کہ آقا خمینی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیر میں اپنی ہتھیلی کا پہلا حصہ ناخنوں سے لگا کر یہ پورا کھینچتے ہوئے یہاں تک لائیں، نہیں، پیر کا مسا ہاتھ سے کرنا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو پورے پیر پہ رکھیں، اس طرح رکھیں کہ انگلیاں انگلیوں پر آئیں اور ہتھیلی جو ہے نا وہ بیچ کے حصے پہ رکھا آپ نے، اور ذرا سا کھینچ دیا، ذرا سا کھینچ دیا تو یہاں سے لے کر یہاں تک پانی تو پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے پیر کی انگلیوں، اس طرح رکھا ہے کہ انگلیاں انگلیوں پر ہیں اور یہ جو ہتھیلی یہ پیر کے بالکل آخری حصے میں جا رہی ہے، اب پانی تو پہنچ گیا، ذرا سا آپ نے کھینچ کے پانی کو اوپر تک پہنچا دیا، مسا ہو گیا. صاحب کہتے ہیں احتیاط واجب ہے، ذرا کھینچنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہی بالکل کونے سے ہتھیلی کھینچتے ہوئے آپ کو سکلا ہے، مگر یہ احتیاط واجب. یہ پہلا اختلاف. اور دوسرا اختلاف پیر میں اور سر کے مسا میں یہ بلکہ یہ اس کا سر کے مسئلہ سے تعلق نہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ علماء میں ایک طے شدہ بات ہے کہ وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے. پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا، پھر سر کا مسا، پھر پیروں کا مسا. مگر یہ اختلاف ہے کہ پیر کے مسا میں بھی ترتیب ہے یا نہیں. تو دیکھیے پیر کے مسا میں تین صورتیں بنیں گی. دونوں پیروں کا مسا ایک ساتھ کیا جائے، کوئی ساتھ احتیاط واجب لگا کر اسے منع کرتے ہیں تو میں نے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بیت وقت دونوں ہاتھ دونوں پیر پر رکھ کر ایک ساتھ کھینچیں. یہ آقا خمینی کے یہاں جائز ہے، آقا خل کے احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. دوسری بات یہ کہ پہلے سیدھے پیر کا کریں پھر الٹے پیر کا، یہ تو سب کے نزدیک جائز بلکہ سب سے بہتر ہے. یہ دو طریقے سے جائز. ہاں تیسرا طریقہ غلط ہے کہ پہلے الٹے پیر کا کر رہے اس کے بعد سیدھے پیر کا. تو یہ ایک اس میں مسئلہ جو بنا وہ یہ کہ دونوں پیروں کا بیت وقت مسا بھی جائز ہے، ایک مسئلے کی روشنی میں جو آپ نے سنا. اور اس میں ایک اور بات کہ آقا خوئی کے یہاں احتیاط واجب یہ بھی کہ سیدھے پیر کا مسا سیدھے ہاتھ سے اور الٹے پیر کا مسا الٹے ہاتھ سے. تو میں نے ساتھ کیا یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ اس طرح سے کراس کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ الٹا پیر ہو اور سیدھا ہاتھ ہو، سیدھا پیر ہو اور الٹا ہاتھ ہو. یہ بھی طریقہ بالکل صحیح ہے. اور وہ تو مسئلہ اپنی جگہ بالکل وہی ہے کہ آقا خوئی کے نزدیک ہتھیلی سے اور انگلیوں ہی سے مسا کرنا ہے، احتیاط واجب ہے، اس طرف سے نہیں کر سکتے. تو میں نے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، الٹا کر کے بھی مسا کر سکتے ہیں اور کلائیوں سے ضرورت پڑے تو کلائیوں سے بھی مسا کرنا بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی سارے اہم اہم مسائل مکمل ہو گئے اور یہ سیمسٹر اختتام کو پہنچا ہوا. انشاءاللہ آئندہ سیمسٹر جب شروع ہوگا یہ سب ذہن میں رکھا جائے گا کہ کہاں تک آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد سے گفتگو آگے بڑھائی جائے گی. اب آخر میں ایک دو تین باتوں کی میں وضاحت کر دوں جو امتحان کے پرچوں سے متعلق تھی باتیں. اس کے بعد پھر آپ کے جو امتحانات ہوئے ان کے نتائج وغیرہ آپ تک پہنچائے جائیں گے. پہلی بات تو یہ، یعنی دو تین غلطیاں جو بہت کامن میں نے دیکھی امتحانی پرچوں میں. پہلے تو ارادہ تھا کہ یہ پورے پرچے پڑھ کے سنائے جائیں، مگر اب اتنا وقت بھی نہیں ہے اور اتنی ضرورت بھی نہیں. صرف یہ کہ دو تین چیزیں جو بہت ہی زیادہ مشترک تھیں، ایک سوال کا صحیح جواب کوئی نہ دے سکا اور وہ سوال تھا سب سے پہلا امتحان جو ہوا تھا. اس پہلے امتحان کے اندر اصول فقہ کا مسئلہ تھا قیاس کسے کہتے ہیں، جواب لوگوں نے صحیح دیا. اسی فقہی مسئلے کی مدد سے واضح کریں اس کا جواب بھی صحیح. یہ سب حرام، اس کا جواب کسی نے صحیح نہیں دیا. اسی وجہ سے اس امتحان 50 نمبر کا پرچہ تھا تو 50 میں سے 50 کسی کو نہیں مل سکے نمبر. کس میں غلطی کی وجہ؟ یہ 4 نمبر کا پورشن تھا. سب نے لکھا کہ قیاس ہمیشہ حرام. صرف 3 جواب ایسے آئے کہ اگر قیاس میں امام علت بتا دیں تو حرام نہیں ہے، علت ہم نکالیں تو حرام. یہ آدھا جواب. اب یاد ہوگا آپ کو کہ اصلی جواب کیا تھا. جواب یہی تھا کہ قیاس اگر منصوص العلت ہے تو قیاس حرام نہیں، یعنی اگر وجہ امام بتا رہے ہیں، اور قیاس سے اولویت ہے تو حرام نہیں، یعنی اگر اسلام چھوٹی چیز تو حرام کر رہا. میں نے مثال دی کہ ماں باپ کو اف کہنا حرام، اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ماں باپ کو قتل کرنا حرام، یقیناً حرام ہوگا تو بالکل صحیح. کسی مومن کے 10 روپے چرانا حرام، اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ پھر 15 روپے چرانا تو ضرور حرام ہوگا، وہ تو بڑی رقم. یہ قیاس بھی حرام نہیں. یہ دو قیاس حرام نہیں ہے، تیسرا قیاس حرام ہے کہ ہم خود سے وجہ اور علت نکالیں. یہ غلطی جو تھی یہ پہلے امتحان میں تقریباً سب نے کی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے، دو نمبر چلے گا آپ کے. اچھا دوسرا اس کے اندر جو عام غلطی لوگوں نے کی وہ غلطی میں بتا دوں، وہ یہ کہ ایک سوال یہ تھا کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں کو پتہ نہیں کہ ان پر قرضہ واجب باقی ہے یا نہیں. تو تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں نے یہی جواب لکھا کہ چونکہ یہ شبہ موضوعیہ مال کثیر کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کرنا پڑے گی. جبکہ یہ جواب غلط ہے. یہ شبہ موضوعیہ ہے، ٹھیک ٹھاک، یہ ہم کو پتہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس پر قرضہ ہے یا نہیں اس میں ہم کو شک ہے. موت کا یقین ہے، قرضے کا شک. جب شک ہے تو شبہ موضوعیہ چلے گا. لوگوں نے لکھا کہ یہ مال کثیر کا مسئلہ، قرضہ مال نہیں آتا. یہ یاد رکھیے، یہ اگر اس میں دو غلطیاں، ایک پہلی بات یہ کہ قرضے کو کبھی مال نہیں کہا گیا، قرضے کو ہمیشہ حق کہا گیا. یہ ایک حق ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر، یہ کوئی مال نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شبہ موضوعیہ میں کہا گیا تھا کہ نفوس و آراز و اموال کثیرہ میں احتیاط کرنا اگر مال کثیر. تو جب یہی پتا نہیں کہ اس پر قرضہ ہے یا نہیں تو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ مال کثیر احتیاط کرنا ہو سکتا ہے 2 ہی روپے کا قرضہ ہو. یعنی اگر یہ شک ہو کہ مال کثیر ہے یا نہیں تو وہ بھی شبہ موصولیہ ہوتا ہے, اس کے اندر احتیاط کی ضرورت نہیں. اور اس سے زیادہ عجیب جواب یہ لکھا گیا تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو اور بڑے بیٹے ہو, یہ مسئلہ معلوم ہو کہ باپ کی قضا نماز پڑھنا ہوتی, مگر یہ نہیں معلوم کہ باپ کی کوئی قضا نماز ہے یا نہیں تو کیا کرے گی. آدھے لوگوں نے صحیح جواب لکھا کہ یہ صبح موضوعیہ ہے, شک ہو رہا ہے اس لیے کوئی ذمہ داری نہیں. آگے نے لکھا کہ نہیں, یہ باب اشتغال, یہ یقینی ہے کہ نماز تو واجب ہوتی, اب شک ہے کہ باپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس لیے یہ باقی رہے گی. اب اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اس میں یہی فرق ہو گیا کہ باب اشتغال باپ کے لیے, بیٹے کے لیے نہیں, باپ کے اوپر یہ نماز یقینی واجب تھی, اب اس کو اب یہ ہے کہ اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی تو باپ کو پڑھنا ہو. بیٹے کے لیے باب اشتغال نہیں, بیٹے کے لیے یہ نماز واجب نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ باپ نے قضا کی. جس طریقے سے ظہر کی نماز قاعدہ اشتغال میں کب آئے گی؟ جب ظہر کا وقت آ جائے. 10 بجے صبح اگر ہم کو شک ہو رہا ہے تو یہ قاعدہ اشتغال میں نہیں آیا, کبھی وقت ہی نہیں آیا, کیونکہ ظہر کی نماز کب واجب ہوتی ہے؟ زوال کے بعد. تو زوال سے پہلے اگر شک ہو کہ ابھی ظہر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, یعنی بہت چیزیں ہم کو پتا نہیں چل پا رہا کہ زہرین کا وقت ہوا نہیں ہوا, پتا نہیں 12:15 بجے زہرین کا وقت ہوتا ہے یا 12:30 بجے یا 12:45 بجے. اب ہم 12:15 بجے نماز پڑھنا چاہیں گے کہ بھائی قاعدہ اشتغال ہے, زہرین کی نماز تو واجب, اس کو پڑھو. نہیں, ابھی واجب ہی نہیں, ابھی یہی تو شک ہے کہ وقت آیا نہیں آیا. جب تک کہ وقت نہیں آئے گا نماز واجب نہیں, جب تک کہ واجب نہیں تو قاعدہ اشتغال نہیں. تو بڑے بیٹے پر باپ کی نماز واجب نہیں, تب واجب ہے جب پتا چل جائے کہ باپ نے کچھ نماز قضا کی. یعنی بالکل یہ وقت کا مسئلہ ہے کہ باپ قضا نماز کرے تب بیٹے پہ نماز واجب ہوتی ہے. جس طرح زوال ہو تو ظہر کا وقت آتا ہے, وقت آنے کے بعد قاعدہ اشتغال چلتا ہے, وقت سے پہلے بھی نہیں چلتا, وقت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں چلتا. یہ تو 3 غلطیاں اس کے اندر بہت زیادہ کی گئی ہیں. دوسرا پرچہ جو تھا اس کے اندر واجب 5 چیزیں پوچھی گئی تھی کہ ان کا فرق بتائیے, امر ارشادی اور امر مولوی, واجب تعبدی اور واجب شرطی. کسی نے بھی پورا صحیح نہیں لکھا, لیکن واجب تعینی اور واجب تقیم, یہ ایک ایسا جواب ہے کہ تقریباً سب نے غلط دیکھا, شاید ایک نے بھی اس کا جواب, صرف ایک جواب اس کا صحیح آیا, صرف ایک جواب صحیح آیا. اسی لیے دوسرے ٹیسٹ میں 50 میں 50 مل گئے ہیں کسی کو, کیونکہ صرف ایک جواب صحیح, باقی 55 طالب علموں میں سے 54 نے اس کا جواب غلط لکھا ہے. وہ جواب کی اچھا خاص طور پہ جو حیرت کی بات ہوئی وہ غالباً اسی آواز کی وجہ سے کہ تمام خواتین یعنی جتنی ہماری طالبات, وہ اس مسئلے کو بالکل غلط سمجھی, بالکل غلط سمجھی, اور واجب تاخیری کو انہوں نے واجب تاخیری سمجھا. یہ دو جوڑے تھے, ایک تھا واجب فوری اور واجب تاخیر. فوری جس کا وقت فوراً ہے, حج اسی سال واجب, نماز جس کے وقت میں گنجائش ہے تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں. سوال فوری اور تاخیری کا نہیں تھا, تعینی اور تاخیری کا تھا. اور یہ تعینی اور تاخیری کیا؟ تعینی اسلام ایک ہی واجب بتائے اور اسی پر عمل کرنا, تاخیری کے اسلام ایک سے زیادہ چیزیں ہمارے سامنے رکھے اور کہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ عمل کرنا. جیسے رمضان کا روزہ قضا کی جان بوجھ, اب اسلام نے 3 چیزیں رکھی, ایک غلام کو آزاد کر دو, یا 7 روزے رکھ دو, یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, ایک پورا گروپ رکھ دیا ہمارے سامنے, پورا مجموعہ رکھ دیا ہمارے سامنے, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اٹھا لو. یہ ہے واجب تاخیر, کہ ایک سے زیادہ چیزیں اسلام رکھے ہمارے سامنے اور ہماری مرضی پہ, ہمارے اختیار میں بھی ہم چاہے جس کو لے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کیوں روزے رکھے, غلام کیوں آزاد نہیں کیا. نہیں, اور ایک ہے واجب تعین, ایک ہی چیز ہمارے سامنے رکھی جائے یا 5 چیزیں رکھی جائے اور کہا جائے کہ 5 کی 5 واجب. جیسے فرض کیجیے نماز رکھی گئی, اس کے ساتھ وضو بھی رکھا گیا, کپڑے کو بھی پاک کرنا ہے, وقت کی بھی تحقیق کرنا, 5 چیزیں اور سب پہ عمل کرنا. یہ نہیں کہ اگر وضو کر لیا تو مثلا کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں رہا. یہ واجب تعین یا تفریح ہے جس کے اندر تقریباً ہر ایک نے غلطی کی, مگر طالبات کی طرف سے جو غلطی ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کیونکہ ان تک صرف آواز پہنچتی ہے تو وہ تفریحی اور تاخیری کو تقریباً ایک جیسا ملا دیا گیا ہے. اچھا, اب جو آخری 2 باتیں اور سن لیجیے, اس سے زیادہ میں مظاہر نہیں ہوں گا. کہ ایک سوال جو تھا وہ کسی دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ کیا اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے تو بیوی طلاق خلع حاصل کر سکتی؟ اس کا جواب اکثر لوگوں نے یہ دیا, اکثر شرکا نے, کہ طلاق خلع کی ضرورت نہیں ہے, حاکم شرع سے طلاق لے. یہ جواب غلط, حاکم شرع سے طلاق لے لے وہ آدھا جواب صحیح، مگر طلاق خلا کی ضرورت نہیں جواب غلط. یہ مقام ہے کہ طلاق خلا جائز ہی نہیں. ضرورت نہیں کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جائز ہے لیکن ضرورت نہیں ہے، چاہے لو چاہے نہ لو. یہ جواب فقہ کے اعتبار سے غلط. جواب یہ ہے کہ طلاق خلا جائز ہی نہیں. ہاں یہ تقریباً 5 یا 6 نے صحیح لکھا کہ حاکم شرع کو بھی حق نہیں ہے طلاق خلا دینے کا، کیسے لے سکتی حاکم شرع سے طلاق. اور پھر وجہ بھی بتائے کہ طلاق خلا کبھی ظلم و ستم میں نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ 90% شریک ہونے والوں کی غلطی تھی اس لیے میں نے اس کو تذکرہ کیا. اور آخری غلطی جو بہت زیادہ کی گئی وہ غالباً وہ بھی اسی دوسرے ٹیسٹ میں تھی. تیسرے کی غلطیاں تو بہت کم ہوئی ہیں، غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں، مگر کامن غلطی کی تقریباً سب کر رہے ہیں. وہ یہ کہ فقہ کے 4 حصوں کی تفصیل لکھی جائے، جس میں تفصیل تقریباً سب نے لکھی، مگر ایک جو غلطی ہو گئی، چوتھے حصے احکام کی وضاحت. تقریباً سب نے یہ لکھا کہ چوتھا حصہ احکام جس کا تعلق معاشرے کے نظام کو برقرار رکھنے اور درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے، اور اس میں مستحق کو حق ہے کہ وہ سارے قانون بنائے. اور ہر ایک کی عبارت سے یہ لگ رہا کہ جیسے جو چوتھا حصہ فقہ کا احکام یہ صرف مستحد ہی بناتا یا اس کے 90% مسئلے مستحد بناتا، یہ غلط فہمی ہوگی. چوتھا حصہ جو احکام اس کے بھی سارے مسئلے شریعت نے بنا کر دیے، صرف یہ کہ موقع محل کو دے کبھی کبھار 2-4 مسئلے کوئی مستحد بنا سکتا. لکھنے والوں کے جواب سے یہ لگ رہا کہ وہ یہ سمجھے ہیں میری تقریر کہ احکام میں زیادہ مسئلے بنانا مستحد کے ہاتھ میں، شریعت نے اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، سب چھوڑ دیا مستحد پر کہ اپنا زمانہ دیکھ کے مسئلے بناؤ. جبکہ ایسا نہیں، احکام میں بھی 99% مسئلے تو خود فقہ نے بنا کے دیے. حدود کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، گواہی کا مسئلہ ہے، دیات کا مسئلہ. پھر یہ کہا کہ ان کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ کتنے ہوں گے، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس زمانے میں، وہ مستحد بنا سکتا. تو یہ خیال نہ رہے کہ فقہ کا 1/4 مستحد بناتا ہے، نہیں، بہت ہی معمولی سا حصہ، وہ بھی کسی اصول کی روشنی ہے. اب غالباً اچھا ایک سوال واجب تعبدی اور حرام تعبدی کے فرق کی وضاحت کا تھا، کہ کوئی فرق نہیں ہے اصل میں تو واجب تعبدی، یہ تقریباً 90% نے صحیح لکھا ہے، اس لیے میں نے اس طرف توجہ نہیں دی. واجب تعبدی اور حرام تعبدی، واجب تعبدی کا مقصد کہ وہ واجب جس کا کرنا ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن یہ بات عمل صحیح رہے گا. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ واجب تعبدی کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر مثال آئی کہ نماز میں سلام کا جواب دینا واجب، جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوئے مگر نماز صحیح. اور حرام تعبدی اس طرح ہوگی کہ وہ چیز جو اسلام میں کرنا حرام، وہ عمل جو اسلام میں انجام دینا حرام، لیکن اگر اس کو کر لیا گناہگار ہوں، اس کے ساتھ والا عمل صحیح رہے گا. جیسے جمعے کے دن خرید و فروخت حرام، مگر یہ حرام ہے تعبدی، یعنی اگر خرید و فروخت کر لی تو گناہ ملا، خرید و فروخت بالکل صحیح رہی. بس وہی واجب اور حرام کی ٹرمز کو بدل لیجیے، بات حل ہو جائے گی. ہاں فرمائیے، اب کچھ سوالات اگر ہیں، اہم ہیں، بہت اہم، تو وہ پوچھ لیجیے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہاتھ پہ نیا پانی آ گیا، اب ہاتھ پہ نیا پانی آ گیا، ہم اس کو سکھاتے ہیں اور پھر چہرے سے پانی لیتے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر ہمارا وضو صحیح رہے گا یا غلط؟ اگر پانی خود سوکھ جاتا ہے تو یہ گنجائش ہے کہ چہرے سے لیں یا ہاتھوں سے لیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے اپنے ہاتھ کا وہ پانی جو پہلے موجود تھا اسے سکھانا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں وضو بالکل غلط ہے، تو اس مسئلے کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر جو اصلی پانی مسا والا ہے اس پر ایک نئے پانی کی تہہ چڑھی، اس نئے پانی کو ہٹانے کے لیے وہ والا پانی بھی ہم کو سکھانا پڑے گا. اور مسا کا پانی جب آدمی کو خود سکھانا پڑ جائے، چاہے مجبوری میں بھی سکھانا پڑے، تب بھی وضو غلط ہو جاتا ہے اور گنجائش ہی نہیں رہتی کہ پھر چہرے سے پانی لے کر اسے مجبوری کے مسئلے کے تحت جائز قرار دے. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ جہاں پر انگلی سے مسئلے کی اجازت ہے، چاہے سر ہو یا پیر، پوری انگلی سے کرنا ہے یا صرف ایک حصے سے؟ پوری انگلی سے نہیں، اس ایک حصے سے جس کو اسلام نے صحیح سمجھا، یعنی یہ ٹھیک نہ ہو یا اندرونی حصہ ہو. پیر کبھی ضروری نہیں کہ پوری انگلی لٹا کر پھر مسا کر، بلکہ 45 اینگل سے کھڑا کر کے کھینچتے ہوئے لائیں تو وہ صحیح. اچھا، اب جہاں تک یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ آقا خمینی جب ہاتھ کی پشت سے مسے کی اجازت دے دی تب ٹھیک کا مسئلہ کیا، وہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار کہ ہاتھ، دونوں ہاتھ آپ یوں ملائیں جتنا حصہ چھپ جائے گا اس سے مسا، یوں ملائیں جتنا حصہ چھپ جائے گا اس سے مسا صحیح، مگر جو حصہ دونوں صورتوں میں کھلا رہتا ہے اس سے مسا آقا خمینی کی نزدیک بھی غلط. احتیاط واجب جب کبھی بھی آ جائے تو اس میں رجوع کرنا پڑتا ہے کہ میں اس مسئلے میں احتیاط واجب کی وجہ سے دوسرے مجتہد کی بات مان رہا ہوں، یعنی دل میں بس ایک یہ پورا جملہ آنا ضروری نہیں. اگر کوئی روز کے آپ کو پوچھ لے کہ تم خوئی صاحب کے مقلد تم مثلاً الٹا مسا کیوں کر رہے، تو فوراً آپ جواب دے سکیں کہ بھائی خوئی صاحب نے احتیاط واجب لگائی، میں خمینی صاحب کی بات پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک سہولت اور علماء نے دی، یہ سہولت بہت کام آنے والی، وہ یہ کہ اگر ایک آدمی کو سب کچھ نہیں پتا، مقلد خوئی صاحب کا ہے، احتیاط واجب خوئی صاحب کی تھی، تو میں نے صاحب کے مسئلے پہ اس نے عمل کر دیا، احتیاط واجب کے اندر رجوع کی نیت کرتا تو عمل صحیح تھا، بغیر رجوع کی نیت سے اگر عمل کر رہا ہے تو غلط. لیکن اگر 10 سال کے بعد بھی پچھلے 10 سال کی نیت آج کرنے بیٹھ کر کہ اب تک جو ہم نے کیا تھا اب ہم سب نے رجوع کرتے ہیں، تب بھی صحیح اور خمینی کہتے ہیں کہ چلو وہ رجوع بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر مرتے دم تک رجوع نہیں کیا تو اس کے بیٹے کو نماز قضا کرنا پڑے گی، کیونکہ وضو غلط ہے باپ کو اور وضو غلط ہے تو نماز غلط. بیٹے کو حق نہیں کہ وہ بیٹھ کے باپ کے بارے میں رجوع کرے، لیکن ایک آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ 50 سال 60 سال کا ایک ساتھ اکٹھا رجوع بعد میں بھی کر سکتا ہے. اچھا، ایک سوال ہی کہ ایک ہی ہاتھ سے دونوں گاؤں کا مسا ہو سکتا ہے اگر اتنا پانی موجود ہے، کیونکہ آقا خمینی نے مسئلہ لکھا پھر کہا کہ یہ صرف ایک فرض ہے، اتنا بہت مشکل ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے ایک مرتبہ مسا کر لیں تو پھر اتنا ہی پانی بچے کہ اس سے دوسرے ہاتھ کا مسا بھی کیا جا سکے. لیکن اگر ہے اتنا پانی تو اس صورت میں ایک ہی ہاتھ سے باری باری دونوں پاؤں کا مسا ہو سکتا ہے. اچھا، اب خاصا وقت گزر گیا ہے اور آپ کے امتحان جتنے ہوئے ہیں تینوں اس کے نتائج کا مرحلہ ہے، آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں، اتنی دیر بیٹھیں، بس یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے آپ فارغ ہو جائیے، کیونکہ اب اس میں میری موجودگی ضروری بھی نہیں. البتہ اگر کسی کو اپنے پرچے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات دریافت کرنا ہو تو وہ جمعے کو ذہنی تابوت کمیٹی میں مجھ سے وقت لے لے. اب آپ اس رزلٹ کو سنیں، میں برابر میں موجود ہوں. بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی چیز معلوم کرنا ہو یا آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے ابھی وقت نہیں رہا تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آج تقریباً اس اعلان کے بعد بھی 10-15 منٹ میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں رہوں گا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ ختم ہوگا. بہرحال اب آپ جاتے جاتے اپنی ذمہ داری یاد رکھیں کہ مسائل کو سکھانے کا مقصد روایت میں یہ کہ جس نے کسی بھی دین کے مسئلے کو سیکھا اگر اللہ کے لیے سیکھا تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور اگر لوگوں پر اپنی اہمیت جتانے یا فخر کرنے یا کسی کو شکست دینے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سیکھا تو اس سے زیادہ بدتر کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہ جہنم میں اپنی نشست کو بالکل محفوظ کرا لے. اب یہ مسائل جو سیکھیں، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں، خود اپنی بھی اصلاح کریں، لوگوں کو بھی دیکھیں، جہاں جہاں ضرورت ہو تبلیغ کی مسائل کو پہنچائیے، مگر کسی محفل، کسی منزل، کسی مقام، کسی عالم، کسی پیش امام یا کسی بھی مسائل جاننے والے کبھی ذلیل کرنے کے لیے مسائل کو استعمال نہ کریں یا لوگوں کے سامنے اس کی عزت اور آبرو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اگر غلط بھی مسئلہ بتا رہا تو آپ مجمع عام میں پہنچ گئے کہ جی یہ تو شبہ موضوعیہ ہے، آپ نے کیسے یہ بتایا، یہ بدترین عمل ہو جائے گا. اور ایک آخری بات یہ کہ علم دین ایک عجیب و غریب علم ہے، ان معنوں کہ ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں اور سید ثانی نے تو کتاب کی ابتدا میں لکھ دیا کہ باقی سارے علم کے چند لگے بندے اصول آپ ان کو سیکھتے جائیے آپ علم کے ماہر ہوتے جائیں گے. علم دین واحد علم ہے جس کے بارے میں کیونکہ رسول کی حدیث العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ یہ جو دینی علم ہے یہ ایسا نور یہ سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اس کو روشن کرتا. تو خود نجف اور خم کا مشاہدہ کہ پڑھائی کے اعتبار سے 80-80 سال تک 22-22 گھنٹے محنت کرنے والے لوگ، مگر کیونکہ ذرا دنیا دکھانے کا جذبہ تھا تو ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں پڑھا سکتے، علم کی اس آخری منزل پر کہ مراجے کو بعض اوقات ان سے رجوع کرنا پڑے مگر برکت نہیں، یعنی کوئی ماجرا ان کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہوتا، از غیب پروردگار کی جانب سے ایسی تائید ہوتی. اور اس کے مقابلے میں خلوص دل کے ساتھ علم حاصل کرنے والا بالکل ایک اجنبی نظر میں آتا اور 2 سال میں مراجے کی سب میں پہنچ جاتا ہے، جیسے شہید صبر کی مثال ہمارے سامنے. اس کے مقابلے میں زندگیاں گزار دینے والے کہ مرجے تو مرجے یعنی ایسے بھی ہیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے اس وقت مرجع لیکن وہ خود مجتہد بھی تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ علم دین کا سارا کا سارا دار و مدار اخلاص پر، اور بطن اللہ آپ نے اس کو حاصل کیا اور اللہ کی خوشی کے لیے اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں برکت ہی برکت، اور اگر اللہ کی خوشی ذرا سی ختم ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیاوی علم سے زیادہ تیزی سے یہ علم آپ کے ذہن سے نکلے گا اور جو کچھ آتا تھا شاید اتنا بھی آپ کے پاس نہ رہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ذرا سا علم حاصل کرنے والے، یہ جو درس سیمسٹر کے شروع کیا گیا بڑی سوچ و وچار کے بعد شروع کیا گیا، کہ یہ نہ ہو کہ نیم عالم قسم کے لوگ معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے آپ کو عالموں جیسا سمجھ کے مسائل میں دخل دینا شروع کر دیں، مگر پھر جو انتخاب ہوا وہ یہی دیکھ کر کہ فقط آپ کے امتحان ہی پر نہیں دیکھا گیا، اخلاص کو بھی سامنے رکھا گیا، آپ کی دیانت پر اعتماد کیا گیا، یہ خیال کیا گیا کہ یہ وہ طالب علم ہے، دینے والے تو بہت سارے تھے جنہوں نے امتحان دیا، مگر یہ وہ طالب علم ہے جو دیندار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، پروردگار عالم کی خوشی کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب آپ یہیں پر بیٹھے رہیے، اطمینان کے ساتھ اس آخری کاروائی میں بھی حصہ لیجیے، کہ جس کے اندر اگر کہ یہ نتائج بھی اتنے اہم نہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے طالب علم ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ واقعان فقہ میں ان کی معلومات شاید آنے والوں میں سب سے زیادہ ہو، مگر لکھنے میں یا اپنے مطلب کو تحریر میں واضح کرنے میں وہ اتنا صاف جواب نہ لکھ سکے، تو مجبوراً نمبر تو ان کے کم ملیں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس جو علم دین یا فقہ کا علم وہ دوسروں کے مقابلے میں آدھا بھی نہیں، لیکن اپنی بات کو ظاہر کرنے میں یہ ایکسپریشن کی پاور ہوتی ہے وہ ان کے پاس زیادہ تھی، تو مختصر جواب لکھا، نامکمل جواب لکھا، لیکن زیادہ بہتر طریقے سے لکھا، سنا کہ ان کو زیادہ نمبر مل گئے۔ تو یہ نمبر کم زیادہ ہونا، گریڈ کم زیادہ ہونا، یہ اس بات کا معیار نہیں کہ آپ کسی سے برتر ہیں یا یہ کہ آپ کسی سے کم تر، وہ تو آپ اور اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ اور سب سے کچھ آئین بات جو یہ وہ یہ ہے کہ ہماری طالبات نے عام طور پر بہت ہی محنت کے ساتھ جو کچھ سیکھا وہ سیکھا، اگرچہ ان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا کہ نئے نئے الفاظ عجیب و غریب قسم کے لفظ جو پردیش کی زبان میں بھی نہ ملیں ایک عام آدمی کی نگاہ میں، وہ ان کو فقط اپنی سماج کی مدد سے سمجھنا پڑ رہے، مگر خاصا محنت کے ساتھ ان اس امتحان کو دیا گیا، اور اندازہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ بہرحال تیار ہو سکتا ہے اس معاشرے میں کہ جو کم سے کم کسی حد تک ہمارے خواتین کی ضروریات کو پورا کر سکے، بس ان کے لیے بھی شرط ہے اخلاص رہے اور مسلسل علم صفا کی جانب توجہ رہے۔ اب آئیے آپ اپنے جو کچھ جس طریقے سے بھی نتائج سنائے جائیں آپ اس مرحلے سے گزر جائیں، آئیے آپ
سب سے پہلے دو تین الاؤنس کر دوں، اٹینڈنس کے بعد غلطی سے رکھنا بھول گئے تھے تو اپنی اٹینڈنس معاف کرنے کے بعد جائیے گا، اس کے علاوہ پچھلی اٹینڈنس میں اگر کسی کو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے تو مجھے بتا دے، کسی کو پریزنٹ ہے اور اٹینڈ لگ گئی ہے تو۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی جو ریزلٹ آپ کو انڈیویجلی دیا جائے گا اس کے بعد اس میں سے اوور آل پرسنٹیج دی گئی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور اوور آل تفصیلی ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو گھر پہ پہنچا دیا جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ جو 29 January 1986 کو ہوا تھا اس میں لوکل میں پہلی پوزیشن ہے مہشاد جمال کی، سیکنڈ پوزیشن ہے احمد رضا مظہر علی کی، تھرڈ پوزیشن پہ دو لڑکے ہیں علی حسین محمد حسین اور غلام رضا خدا حسین۔ فرسٹ لڑکیوں میں پہلی پوزیشن نسیم فاطمہ، سیکنڈ پوزیشن سیدہ ارجمان، تھرڈ پوزیشن پہ تین لڑکے ہیں فاطمہ پردھان، نوشابہ علی رضا اور سیدہ خاتون۔ ہر ایک آخر میں ایک سوال سیکھنے کا حرج نہیں ہے۔ اچھا پہلے ٹیسٹ کے اندر اوور آل ریزلٹ جو ہے یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کا ملا کر وہ اس طرح سے ہے، پہلی پوزیشن نسیم فاطمہ 92%، سیکنڈ پوزیشن نوشاد جمال 84%، تھرڈ پوزیشن سیدہ ارجمان 82%، فورتھ پوزیشن پہ تین لڑکیاں اور ایک لڑکے یعنی فاطمہ پردان، نوشابہ علی رضا، سعیدہ خاتون اور عامر رضا مظہر علی، ان کی ہے 76%۔ اور سکس پوزیشن پہ علی حسین محمد حسین اور غلام رضا فضا حسین 74%۔ سیکنڈ ٹیسٹ جو 26 فروری 86 کو ہوا تھا، اس کے اندر لڑکوں میں فرسٹ پوزیشن مشتاق بادامی اور نادر شاہ علی حسین کی ہے، سیکنڈ پوزیشن عاقل رضا مظہر علی، تھرڈ پوزیشن غلام عباس رضا حسین۔ تیسرا ٹیسٹ جو 24 مارچ 86 کا ہوا تھا، اس کے اندر لڑکوں میں پہلی پوزیشن غلام عباس رضا حسین، سیکنڈ پوزیشن علی رضا محمد علی اور مشتاق بادامی، تھرڈ پوزیشن نادر شاہ علی حسین۔ لڑکوں میں پہلی پوزیشن سیدہ فاطمہ رفیق حسین اور فاطمہ پردان، سیکنڈ پوزیشن لطیفہ علی محمد، تھرڈ پوزیشن سیدہ ارجمن۔ تھرڈ ٹیسٹ کے اندر جو اوور آل ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے ہے، فرسٹ پوزیشن پہ دو لڑکے ہیں فاطمہ پردان اور سیدہ فاطمہ رفیق حسین 92%، سیکنڈ پوزیشن پہ لطیفہ علی محمد 89%، تھرڈ پوزیشن پہ سیدہ ارجمن اور غلام عباس رضا حسین 88%، فورتھ پوزیشن پہ بنسک صادق اور سیدہ فاطمہ اختر حسین 87%، اور سکس پوزیشن پہ فرزانہ اکبر علی، نسیم فاطمہ اور رضی محمد حسین 86%۔ اچھا، اوور آل یعنی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیسٹ کو ملا کر جو ریزلٹ کمپائل کیا گیا وہ اس طرح سے، لڑکوں میں اوور آل فرسٹ پوزیشن غلام عباس رضا حسین، سیکنڈ پوزیشن نادر شاہ علی حسین 82.5%، تھرڈ پوزیشن مشتاق بادامی 81.5%۔ لڑکی میں فورتھ پوزیشن فاطمہ پردان، نسیم فاطمہ 86.5%، اور تھرڈ پوزیشن سیدہ ارجمن 85.5%۔ اور اب جو اوور آل ریزلٹ آتا ہے یعنی تینوں سیکس کا اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر، خوشی کی بات ہے کہ اس میں ایک بھی لڑکا نہیں ہے۔ پہلی پوزیشن پہ ہے فاطمہ پردان 89%، سیکنڈ پوزیشن نسرین فاطمہ 86.5%، تھرڈ پوزیشن سید ارجمن 85.5%۔ فورتھ پوزیشن سعیدہ خاتون 85%۔ اور فیفتھ پوزیشن فرزانہ اکبر علی 84%۔ اچھا، ان لوگوں کے ریزلٹ جو ہے ابھی آپ کو نشست برخاست ہونے کے بعد دے دیا جائے گا۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ مرحوم حبیب علی کے لیے۔